الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہے۔ سورۃ بقرہ کی یہ 8 اور 9 نمبر آئے۔ اس رکوع سے منافقین کے متعلق بات شروع ہوئی ہے، اور منافق کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ پورے کے پورے دین پہ نہیں آتا، پارشل آتا ہے۔ اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے عقیدے کے حساب سے منافق۔ عقیدے کے حساب سے مطلب یہ کہ جو کہ بہت کلیئر ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی نہیں مانا، لیکن شو کرتا ہے کہ میں نے مانا، اسے کہتے ہیں عقیدے کا منافق، کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے کافر ہے لیکن شو کرتا ہے مسلمان ہونا۔ اور دوسرا نفاق ہوتا ہے، اسے عملی نفاق کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی مسلمان سے مراد ہے جو زبان سے بھی کہتے ہیں اور دل سے بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن عمل پارشل کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ متعدد ہوتی ہیں، سیورل ہوتی ہیں کہ کس وجہ سے وہ پارشل کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش پرستی کی کیفیت ہوتی ہے، اپنی ڈیزائرز پہ چلنا چاہتے ہیں کہ یہ حکم ڈیزائر کے مطابق ہے تو کرو، یہ حکم نہیں ہے تو نہ کرو، تو یہ پارشل چلتے ہیں، یہ مانا یہ نہ مانا، یہ مانا یہ نہ مانا،
کال فیل میں تضاد۔
جی، تو کال تو یہ ہے نا، بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن فیل میں عمل میں وہ نہیں مان رہے ہوتے، تو اس کو بھی ہم اسے عملی نفاق کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دونوں قسم کے گروہ کا تذکرہ ہے، کچھ تو وہ ہیں منافق جو کہ بالکل عقیدے کے حساب سے کافر تھے، اور وہ اس گروپ کے ساتھ ملتے تھے کافروں کے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور کچھ درمیان میں تھے کہ جن کو ڈسیزن نہیں ہو رہا تھا کدھر جائیں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ مسلمان شو تو کر دیا تھا لیکن دل کا یقین ابھی پختہ نہیں ہوا تھا مسلمان ہونے کے حساب سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ اس طرح شروع کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یقول قول، اور آخرت پہ ایمان لائے، حالانکہ حقیقی طور پہ ایمان نہیں لائے، یعنی دل ان کے ایمان نہیں لائے، اور دل کا پتہ اللہ کو ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ تو جو عقیدے کے حساب سے وہ تو شو شارٹ مطلب دے رہے ہیں دھوکہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کا پلان ہی یہ ہے کہ ان کو نقصان دینا ہے، ان کے اندر گھس کے۔ اور جو عملی طور پر منافق ہے تو وہ اوبیسلی وہ بھی پورے طور پہ عمل نہیں کر رہا، تو وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو یا اللہ رب العزت کو۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے اس چیز کو کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ریزن جو ذکر کی، فی قلوبہم مرضن، کہ ان کے قلب میں مرض ہے۔ اب روحانی قلب میں، فزیکل قلب میں نہیں، فزیکل قلب تو وہ ہے جو کہ ہارٹ جو بلڈ پمپ کر رہا ہے، روحانی قلب میں ان کے مرض ہے، اس وجہ سے وہ ایسا عملی منافق ہیں یا عقیدے کے حساب سے منافق ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت کا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب یہاں پہ ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف پھر منسوخ کیا کہ میں نے بڑھا دی، اس طرح پچھلی آیات میں منسوخ کیا اپنی طرف کہ میں نے مہر لگا دی، جس میں ہم نے تقدیر کے ٹاپک کو پورا ڈسکس کیا. یہاں اللہ رب العزت نے ان کا جو ایشو ہے، یعنی ان کے قلب میں مرض ہے، مہر نہیں ہے لیکن مرض ہے، تو اللہ نے کہا ان کے مرض کو بھی میں نے بڑھایا، لیکن اس لیے بڑھایا کیونکہ وہ خود اپنے مرض کا علاج نہیں کر رہے، اسے ٹھیک نہیں کر رہے. تو یہ ہے فکر والی بات مسلمانوں کے لیے، کیونکہ بتایا تھا کہ منافق والے جو آیات ہیں یہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر، یعنی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر اسے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کیٹیگری زبان سے کہتی ہیں ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، تو ہم سارے بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کچھ ان کی کوالٹیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے منافق قرار دے رہے ہیں کہ دل میں ان کا ایمان نہیں ہے. اب ہمیں اپنے اوپر انالیسس کرنا ہے، ان آیات کو سامنے رکھے کہ وہ کوالٹیز ہمارے اندر خدا نخواستہ تو نہیں ہے، کیسا نہ ہو وہ ہمارے اندر ہو، ہم دنیا میں دعوے دار ہوں مسلمان ہونے کے، ایمان والوں کے اللہ کی لسٹ میں ایمان والوں میں نام ہی نہ ہو اور منافقین کی فہرست میں نام ہو، تو اس لحاظ سے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا. تو ایک تو دھوکہ دینا لوگوں کو، مطلب کہ باطن کچھ اور ظاہر کچھ اور، یہ سارا اسی میں آتا ہے کہ محفلوں میں کچھ اور، تنہائیوں میں کچھ اور، پھر اسی طرح سوچ کچھ اور رہے ہیں، سامنے کچھ اور شو کر رہے ہیں، تو یہ سارا عملی نفاق ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ دل صحیح نہیں ہے. تو جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکشن کی قلب کے اوپر، تو قلب کی، یا قلب سلیم ہوگا صحیح دل ہوگا یا اس میں بیماری ہوگی، اور بیماری کے پھر ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، قلب مریض، پھر قلب میت، پھر قلب مہر لگنا، اس پہ سیاہی آنا، تو یہ ساری سٹیجز سے گزرتا ہے قلب. اور قلب سلیم ایک ہی ہے، مطلب کہ وہ صحیح سالم قلب جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ ایک ہی ہے. تو اگر یہ مرض آ چکا قلب پہ تو اب یہ بڑھے گا اگر اس کا علاج نہ کیا جائے. یہ اللہ نے کہا فزادہم اللہ مرضا، کہ اگر اس کی انسان فکر نہ کرے اس کی اصلاح کی تو یہ بڑھتا ہے. اگر انسان کے اندر ایک گناہ آ جائے، اسے گناہ کی عادت پڑے، شروع ہو پڑنی، وہ روکنے کی کوشش کرے، فکر کرے کسی نہ کسی حد تک، تو اس کو فائدہ ہوگا، وہ بہتر ہو سکتا ہے، وہ رک سکتا ہے. لیکن اگر وہ چھوڑ دے کہ چلو ایک ہی گناہ ہے، چلو کوئی بات نہیں، انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اگر یہ ایٹیٹیوڈ آ گیا تو اب یہ بڑھے گا، کیونکہ اس نے توبہ تو یہ ہے نا کہ گناہ ہو گیا توبہ لوٹ آیا، اب ارادہ ہی نہیں ہے. توبہ کا ڈیفینیشن میں بات شامل ہے کہ ارادہ نہیں ہوتا انسان کا، اور فکر مند ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے. اگر توبہ نہیں ہے گناہ کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب گناہ آگے بڑھ پروگرس کرے گا، کیونکہ کل پہ ایک سیاہ دھبا لگا، اس کو نہیں دھویا توبہ سے، اب وہ اور دھبے لگیں گے، وہ سیاہ ہوگا، سیاہ ہو کے وہ زنگ لگے گا، پھر سخت ہوگا، اور پھر حتیٰ کہ وہ اس میں مہر لگ جائے گی. تو یہ پروگرس ہوتا ہے، ہم کچھ یہ نہیں ہو سکتا ہے گناہ کر کے ہم سٹیٹک رہیں کہ بس کوئی بات نہیں ہو گیا. ایک جھوٹ بولا دوسرے جھوٹ کی عادت پڑے گی، ایک گناہ کیا دوسرے گناہ کی عادت پڑے گی، یہ ایک سیکوینس چلتا ہے ایونٹس کا. اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو مینشن کیا فزادہم اللہ مرضا، کیونکہ اس کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، اس کے کیجول انداز کی وجہ سے، اس کے کیجول ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اس کے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اور طول دے دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. اب ہوتا اسی کا عمل ہے، رویہ اسی کا ہوتا ہے انسان کا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھنے دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ ہم نے اس کو لیبریٹ کر چکے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے کہا عذاب علیم ہے ان کے لیے، درد دینے والا عذاب ہے. تو منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر یہی انداز اپنایا ہے کہ درد دینے والا انداز عذاب ہوگا ان کو، درد دینے والا. جہاں کافروں کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت کہتے ہیں عذاب العظیم، کہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا، لیکن جہاں منافقین کی بات ہوتی ہے تو جہاں منافقین کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا. اور یہ بھی ایک پورے کا پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو خاص طور پر لنک کرتے ہیں کچھ چیزوں کے ساتھ. جیسے یہاں مینشن کیا کہ علیم، علم سے ورڈ نکلا ہے درد دینے والا، تکلیف دے، تو یہ منافقین کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، دیکھیے ایک منافق کہے ہی اس کو رہے ہیں کہ جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں, سب زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ عمل میں ویک ہے یا عقیدے میں ویک. جس طرح شروع میں ہم نے آج بات کی کہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے, ہپوکریسی دو کس طرح کی ہوتی ہے, ایک عمل میں اور عقیدے میں. عقیدے میں وہ ہے کہ 100% دھوکا کہ لوگوں کو مومن شو کر رہے ہیں اندر سے کافر ہیں, اور عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ پارشل دین پہ چلنا, اقرار اللہ سے کیا میں سارا مانتا ہوں لیکن پارشلی چلنا, ایک حکم کو ماننا ایک حکم کو نہ ماننا, اس کو ماننا اس کو نہ ماننا, یہ عملی نفاق ہوتا ہے. تو عملی نفاق کفر تو نہیں ہے, عقیدے کا نفاق کفر ہے. اگر کوئی بلیفز میں کافر ہے یعنی دل سے کافر ہے اور زبان سے وہ مسلمان کہہ رہے تو وہ ایکچولی کافر ہے. لیکن عملی منافق جو عمل میں ویک ہوتا ہے پارشل ہوتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ کے ہاں عملی منافقین میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ان کے لیے اللہ رب العزت یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا, کیونکہ جب حقیقت آخرت میں کھل جائے گی, جب ان کے سامنے آ جائے گا کہ اس عمل کی وجہ سے یہ عذاب ہے اس عمل کی وجہ سے یہ عذاب ہے, تو اس کے وہ تو پچھتائے گا کہ مجھے تو پتا تھا یہ ساری باتوں کا, میں ویک رہا عمل میں, سستی دکھاتا رہا, میں مانتا رہا سوسا. یہ جو پچھتاوا ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمیں دنیا میں بھی پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار, انسان کو اپرچونیٹی آتی ہے انسان مس کر جاتا ہے, اور کئی بار اتنا بڑا پچھتاوا ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کئی بار ساری عمر وہ کے لیے وہ ساتھ لگ جاتا ہے, ساری عمر کے لیے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ جو کوئی جوانی کا یا کسی وقت کا ایک پچھتاوا اس کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کر دیا, اس کو ریمائنڈ کرتا رہتا ہے, یاد آتا رہتا ہے. تو اب یہ چھوٹا سا پچھتاوا, کیونکہ دنیا کے اندر عام طور پہ کوئی اور چیز اس کو اس گیپ کو فل کر دیتی ہے, تو یہاں پہ بھی پچھتاوے رہ جاتے ہیں جب آخرت میں جب دیکھے گا کہ اب کوئی وے آؤٹ نہیں ہے اور یہ ارریورسیبل سٹیٹ میں پہنچ چکا ہوں, تو وہ پچھتاوا تو حد سے زیادہ ہوگا. قرآن پاک نے اس کو کئی جگہ مینشن کیا, ایک جگہ اللہ رب العزت نے اس انداز میں مینشن کیا کہ انسان دنیا میں نیل بائٹنگ کرتا ہے, پریشان ہوتا ہے کنفیوز ہوتا ہے نیل بائٹنگ شروع کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں اتنا یہ کرے گا کہ ہاتھ کھا جائے گا اپنا, یعنی یہ نیل بائٹنگ سے شروع ہوگا ہوتے ہوتے پورا ہاتھ کھا جائے گا. اور کیا وجہ کہ وہ غم کی وجہ سے کہ میں کر کیا بیٹھا. تو یہ اب عذاب بھی فزیکل اور یہ درد بھی غم بھی تکلیف بھی جو اندر اس کو گھولے گی, تو اس کو اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے درد دینے والا عذاب. تو یہ قرآن پاک ہمیں ایکچولی جھنجھوڑتا ہے, ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو دیکھو. دیکھیں دنیا میں ہم کتنے شارپ ہیں, ایک ڈیسیژن 10 بندوں سے مشورہ, کوئی رسک نہیں کوئی کچھ نہیں, حالانکہ یہاں کے سارے اسٹیپس غلطی ہو بھی گئی وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ جس طرح بات ہوئی کہ وہ گیپ فل ہو جاتا ہے غلطی ہو بھی جائے. اب وہاں پہ تو کوئی حل ہی نہیں اور اس پہ اتنا کیجوئل ایٹیٹیوڈ. تو قرآن ہمیں یہ بات بار بار یاد کراتا ہے کہ اس چیز کو اس رویے کو ٹھیک کرو, دنیا میں اتنا تم عقل مند ہوشیار بنتے ہو تو وہاں پہ تمہیں کیا ہوتا ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں ابھی یقین نہیں کہ ہونے والا ہے, تو اس چیز کی ہمیں بار بار فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو ٹھیک کریں. کیونکہ بتائیے منافقین کی جو آیات قرآن پاک میں خاص طور پہ جب آتی ہیں تو ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ وہ کیٹیگری ہے زبان سے مسلمان حقیقت میں منافق اللہ کے ہاں, تو ہم بھی زبان سے مسلمان اور اللہ کے ہمارا کیا سٹیٹس ہے وہ ہمیں نہیں پتا, ان صفات سے ہمیں جج کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عمل نہیں کرتے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اور ایمان والوں کو, تو اس میں ہمیں جج کرنا ہے کہ ہماری محفلوں میں ہم کچھ اور تو نہیں ہوتے, تنہائیوں میں کچھ اور تو نہیں ہوتے. یہ چیز پھر اللہ نے کہا کہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اپنے آپ کو دے رہے, تو یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر میں تنہائی میں کچھ اور ہوں محفلوں میں کچھ اور ہوں تو میں کسی کو کچھ نہیں دھوکہ دے رہا, میں ایکچولی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اکیلے نے نتیجہ فیس کرنا آخرت میں, کسی ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں فیس کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا بے ماں کانو یکسبون, یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا, کیونکہ یہ جھوٹ ہے قول و فعل میں تضاد, یہ جھوٹ ہے. قرآن پاک میں دوسرا جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہ وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین سچوں کے ساتھ رہو۔ اب یہ بات سارے مفسرین نے لکھی کہ صادقین سے مراد صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، وقت کے اولیاء ہیں۔ تو لیکن جو صفت ان کی ذکر اللہ کر رہے ہیں وہ صادقین، سچ بولنے والے، یہ نہیں کہ وہ اپنی ڈیلنگ میں سچ بولتے ہیں، وہ تو ایک صفت ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیوں صادقین کی فہرست میں ہیں؟ کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ وہ اگر ایک چیز کو مان رہے ہیں کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی باتوں کو ماننے کا اقرار کر رہا ہوں، تو حقیقت میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تنہائی میں بھی مان رہے ہوتے ہیں، محفلوں میں بھی مان رہے ہوتے ہیں، وہ ہر اللہ کی بات کو سن کے عمل کے لیے اترتے ہیں۔ اس سے کوئی پوچھے کیوں، کہ آپ کا تو نقصان ہو سکتا ہے، آپ ایک گاہک آ رہا ہے، آپ اسے اگر مطلب کہ دھوکہ دے سکتے ہیں، تو آپ کیوں سچ بول رہے ہیں؟ آپ کا وہ چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہے گا میرا، میں نے اللہ سے اقرار کیا، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں کیسے جھوٹ بول دوں؟ تو وہ مکمل طور پہ اپنی ہر زندگی کے ڈیسیژن کو، ہر فیصلے کو اس طرح تولتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے، اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ یہ ہے قول و فعل میں تضاد نہ ہونا۔ اب میں نمازیں پڑھوں، سجدے میں سبحان ربی العالی کہوں، لیکن جب زندگی آئے تو ربی العالی، اعلیٰ رب کوئی اور بن جائے، کیونکہ پریکٹیکلی تو اعلیٰ وہ ہے نا جس کو میں پریفرنس دے رہا ہوں۔ تو میں اپنی عبادات میں فجر کی نوٹلی اٹھنا میرے لیے مشکل ہو یا نہ اٹھو، لیکن ایک ہے کہ کوشش کے باوجود آنکھ نہ کھلنا، وہ تو انسانی، یعنی کہ اس پہ پکڑ نہیں ہے انسان پہ، کہ کوشش اس نے پوری کی لیکن اس نہیں اٹھ سکا، اٹھتے فجر پڑھ لے تو پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ایک کوشش ہی نہ کرنا، غم ہی نہ ہونا کہ میری آنکھ نہ کھلے، رات کو لیٹ نائٹ ہے، اسے یقین ہے میری صبح آنکھ نہیں کھلے گی اگر میں کوئی الارم نہیں لگاؤں گا، کوئی کچھ نہیں کروں گا، اور وہ نہ لگائے تو اس کا مطلب اس کا ارادہ ہی نہیں اٹھنے کا، تو اب گنہ گار ہوگا۔ دنیا میں اگر فلائٹ ہو، کوئی جاب پہ جانا ہو، تو مطلب کتنے طریقوں سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، الارم لگاتا ہے، ایک نہیں دو لگاتا ہے، کسی کو کہہ کے سوتا ہے مجھے اٹھانا ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، فلائٹ ہے، یہ ہے، یعنی کہ کسی نہ مس نہ ہو وہ چیز۔ اور جب یہ معاملہ آتا ہے تو بالکل کیجول سا ایٹیٹیوڈ۔ تو یہ ہے کال آف فیل میں تضاد۔ اب کہنے کو اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، لیکن جب بڑا بلاتا ہے تو اٹھنے کو تیار نہیں، تو حقیقت میں تو بڑا کچھ اور ہوا، بڑی تو وہ فلائٹ ہو گئی، بڑی تو میٹنگ ہو گئی، بڑی تو وہ صبح جاب ہو گئی، تو ان کے لیے تو بالکل ٹائم پہ تیار، لیکن جب نماز کی باری آئے تو بالکل اس کو کیجولی ہو۔ تو یہ کال آف فیل میں ہمیں تضاد کو ٹیسٹ کرنا ہے، جج کرنا ہے۔ یہ منافقت کی یہ بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بولتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور۔ اگر کوئی تقریر وہ کر لے تو لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی دیندار ہی نہیں، عملی زندگی میں بالکل اس لیک کر رہا ہوتا ہے مختلف چیزوں۔ تو یہ اللہ نے کہا بما کانوا یکذبون، کہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ایکچوئل جھوٹ ہوتا ہے کہ انسان ظاہر میں کچھ اور، باطن میں کچھ اور، کال میں کچھ اور، فعل میں کچھ اور۔ پھر اگلا تعالیٰ نے اگلی ان کی صرف ذکر کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی بات، اگلی آیت میں یہ فرمائی ان منافقین کی ایک اور نشانی، کہ یہ زمین پہ فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہیڈنگ ہے کہ فساد مچانا، لیکن اس میں جو خاص طور پہ یہاں تذکرہ ہے، وہ اگر آیت کے کس کانٹیکس میں یہ نازل ہوئی اگر اس کو دیکھا جائے، تو وہ منافقین تھے مدینہ منورہ کے، کہ جو کہ یہودی تھے ایکچولی، اور انہیں تکلیف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رولر کیوں آ گئے مدینہ منورہ، اور ان کو تکلیف دینی تھی، ان کی کوشش تھی کسی طرح یہاں سے چلے جائیں۔ اب مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے، مسلمان بن کے ان کو اندر سے تکلیف پہنچانی تھی اور ان کو نقصان پہنچانا تھا، یہ ان کا ایم تھا۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں میں آتے تو 100% مسلمان شو کرتے، نمازوں میں کھڑے ہوتے، یعنی یہ تو تصور ہی نہیں تھا نا اس دور میں ایک شخص نماز نہ پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک شخص مسلمان اور نماز نہ پڑھے. آج بھی ایکچولی تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ, لیکن مسلمانوں کی ویکنیس اس تک بڑھ گئی کہ میجورٹی نماز نہیں پڑھتی. تو اس وقت تو یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ مومن اور مسلمان نماز نہ پڑھے, تو وہ اس کیٹیگری میں شامل ہونے کے لیے سات نمازوں میں کھڑے ہو جاتے تھے جماعت کے. اب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جب علیحدہ ہوتے تو پھر بھی پلاننگ شروع کر دیتے کہ اچھا مسلمانوں کو کس طرح تکلیف دینی ہے, اور پوری ایک لمبی لسٹ ہے جو انہوں نے کیے وہاں پہ کام, حتیٰ کہ مسجد بھی بنا دی, جو آگے آئے گا قرآن پاک میں تذکرہ, کہ مسجد علیحدہ سے بنا دی اس صرف اس نیت سے کہ یہاں پلاننگ کریں گے مسلمانوں کو تکلیف دے. اور چونکہ مسجد ہوگی کسی کو شک نہیں پڑے گا, اندر میٹنگس کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات کھول دی قرآن پاک میں کہ یہ انہوں نے اس لیے مسجد بنائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہ جائیں. انہوں نے دعوت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز پڑھیں تاکہ یقین آ جائے مسلمانوں کو کہ یہ بھی حقیقی مسجد ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کبھی ادھر نماز نہ پڑھیں, وہ اس ایم کے لیے بنائی گئی. تو ان کا ادھر اس طرح ادھر کافروں کے ساتھ ساتھ جا کے انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ان میں جاتے ہیں, اس لیے اپنے آپ کو ایسے شو کرتے ہیں تاکہ ان کی باتیں آپ کو پہنچائیں. تو ان کو بھی خوش کرنا, ان کو بھی خوش کرنا, یہ ڈیول پالیسی. اور پھر درمیان میں سے اگر کوئی نقصان ہو مسلمانوں کا تو خوش ہوں, اگر انہیں مسلمانوں کو خوشی ملتی تو انہیں تکلیف ہوتی تھی. تو کئی بار لوگوں کو پتہ بھی چلتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں, یعنی ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں. تو ان سے جب یہ کہا جاتا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہہ ان کا یہ جواب ہوتا ہے دیکھیں آپس میں مسلمانوں کافروں کی لڑائی پڑ گئی ہے, اب ایک ایک گھر میں لڑائی ہے, باپ بیٹا, باپ کافر بیٹا مسلمان, بیٹا کافر باپ مسلمان, ان کی آپس میں لڑائی. جب سکھ سے رہ رہے تھے, اتنا سکون تھا دنیا کے اندر یعنی زندگیوں کے اندر, تو سارا ایک فساد میں تکلیف میں بدل چکا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ درمیانی ایک راہ نکالیں, کوئی صلح کرا دیں آپس میں ان کی. تو اللہ رب العزت نے پھر اس چیز کو یہ ذکر کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو زمین پہ, تو وہ کہتے ہیں ہم تو صلح کرا رہے ہیں, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر خود اعلان کیا, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیں یا کسی اور طرح, خود کہا الا انہم, میں کہتا ہوں کہ یقین جانو کہ یہی فساد کرنے والے ہیں. یقین نے پتہ نہیں اس چیز کا. اب یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ وہی کانسیپٹ ہے بالکل جو آج بھی پریویل کر رہے ہیں اور شاید ہر دور میں یہ کرتا ہے. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ ریلیجنز کے اندر آپس میں کوئی درمیانی راہ نکالی جائے, جیسے دین الہی بنایا گیا اکبر کے دور میں, اسی طرح ہر دور میں ایک درمیان میں کوئی راہ, کوئی صلح کرائے ان کی, کوئی کسی طرح سے اس چیز کو ختم کیا جائے. جیسے ایتھیزم کا ایک بہت بڑا یہ چیپٹر ہے کہ دین کی وجہ سے دنیا میں فساد, اگر دین ختم ہو جائے فساد ختم ہو جائے. یہ ان کا ایک پروموٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ دین کو چھوڑو, دین کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے. دنیا میں جتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے وہ دین کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو دین دنیا سے ختم ہو جائے دنیا میں سکون آ جائے, خوش ہو جائیں گے سارے. تو یہی ان کا منصوبہ تھا اور یہ ہر دور میں انسانوں کو غلط فہمی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فساد قرار دیا کہ یہ جو تم درمیانی راہ نکال رہے ہو, صلح کی کوشش کر رہے ہو, ایکچولی یہ فساد ہے. اب وہ کیوں فساد ہے؟ حالانکہ اس کی وجہ سے جو وہ کہہ رہے تھے کہ لڑائی جھگڑے تھے, مطلب کہ جنگ بدر ہو رہی ہے, جنگیں ہو تو ہو رہی ہے, جنگیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے, لیکن اللہ تو اسے پھر کیوں فساد قرار دے رہے ہیں؟ یعنی اس سوچ کو فساد قرار دے رہے ہیں اس لیے کہ درمیانی راہ نکالنے کو اس لیے فساد قرار دے رہے ہیں کہ یہ کانسیپٹ تو تب ہونا جب ڈاؤٹ ہو کہ دین کوئی چیز ہے بھی یا نہیں, اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں. مطلب یہ ڈاؤٹ ہو تو بندہ کہے کہ کوئی درمیانہ سا, اس کا یہ کانسیپٹ ہے, اس کا یہ کانسیپٹ ہے, اس کی یہ تھیوری, اس کی یہ تھیوری, چلو ان کو مرج کر کے کچھ بنا دیتے. اب تو حقیقی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں, دنیا اس نے آزمائش کے لیے بنائی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان ساری میں اس نے بنائی ہے, خاص مقصد کے لیے بنائی ہے کہ انسان نے کچھ خاص چیز کرنی ہے, یہ جس کو دین کہتے ہیں. اس سیکوینس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, انسانی تھیوری نہیں ہے, انسانی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس میں کوئی درمیانی رہا یا کوئی اور وے آؤٹ نکالی جائے. انسانی تھیوریز میں ہوتا ہے غلطی کا احتمال ہے, چلو اس کو تھوڑا ماڈیفائی کر لیتے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے ایک چیز پیش کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ فیکٹس ہیں, تو اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ایک اصلاح کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو اصلاح کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ سارے اس پہ آ رہے ہیں تاکہ سارے جنت میں چلے جائیں. کیونکہ سیکوینس کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہیں, انہوں نے دنیا بنائی آزمائش کے لیے, یہاں پہ یا جہنم میں آگے جائے گا یا جنت میں جائے گا. تو اگر یہ جنت والی آپشن کو کاٹ کے کوئی درمیان میں جو بھی وے آؤٹ نکالی جائے گی وہ جہنم کی ہوگی, تو ساری انسانیت کو جہنم میں پہنچانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو فساد ہے, جہنم میں ایک بندہ بھی چلا جائے تو وہ بھی قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے. تم ساری انسانیت کو جہنم میں پہنچانے کی پلاننگ کر رہے ہو, تو یہ تو فساد ہے ایکچولی. لیکن جو اس کنٹیکسٹ میں دیکھے گا قرآن کے, اس کو یہ بات فیل ہوگی. جس کا یہ ہوگا نہیں اور عقلی بات سوچ رہا ہوگا تو وہ آبویسلی کنفیوز ہوگا, یا وہ اس طرح کی باتیں سوچے گا, وہ اس کو ایک تھیوری سمجھے گا کہ جس نبی لے کے آتے ہیں, وہ ایک انسانی سوچ سمجھ رہا ہے. تو یہ فیکٹس کی بات ہو رہی ہے. جب تک انسان کو یہ سارا نبی کا کلام فیکٹس نہیں لگتا نا, وہ اس پہ آتا بھی نہیں ہے. یہ جو عملی نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے ایکچولی, جو انسان ویکنس شو کرتا ہے اپنے عمل میں, اس کو یقین پختہ نہیں ہوتا. حدیث پڑھے ایک نماز قضا کرنے کا کیا اسے سزا ملے گی, جب اس میں ذکر ہو لاکھوں سال جہنم میں رہنے کی بات ہو اور انسان کو پتا ہو جہنم کیا چیز ہے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے نماز میں سو؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ خود اٹھے گا گھبرا کے صبح کے کہیں, اور اگر ہو جائے مس تو اس کی حالت دیکھنے والی ہو, اللہ کے سامنے معافیاں مانگ رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے, سستی ہو گئی, کاہلی ہو گئی. اور یہی حال تھا جن کو اس چیز کا یقین ہے, ان کا یہی حال ہوتا ہے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے, ان کے فجر کا وقت ہوا, تو حدیث میں آتی ہے بات کہ شیطان کی کوشش ہوتا ہے کہ انسان کو سلائے رکھے, وہ آ کے پوری کوشش کرتا ہے. حدیث میں مینشن ہے بات, وہ انسان کی آنکھ کھلتی ہے, وہ ٹائم دیکھتا ہے, ابھی آدھا گھنٹہ سوئی نکلنے میں فار ایگزامپل پڑھا, تو اسے کہتا ہے ابھی ٹائم ہے, یعنی ایک ذہن میں خیال آتا ہے, وہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے ابھی تو ٹائم ہے تھوڑی دیر اور وہ الارم کو سنوز پہ لگا دو. اچھا پھر 10 منٹ بعد پھر آنکھ کھلی, پھر ابھی 20 منٹس ہیں, تو پھر اس نے کیلکولیٹ کیا کہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے, وضو کروں گا, نماز پڑھوں گا, چلو ابھی ہے. پھر وہ ایکچولی شیطان کا خیال آ رہا تھا, شیطان اس کو کر رہا تھا, حتیٰ کہ جیسے فجر یعنی کہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے, انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر خیال بھی نہیں آتا کئی بار. اور وہ حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان خوش ہو کے جاتا ہے کہ دیکھو میں کامیاب ہوں, ڈیلے اس کو میں نے کرایا, اس کو پوسٹ پون کرایا, میں کامیاب ہو گیا, نہیں اس کی فجر چھوٹ. تو یہی ایک ان کے ساتھ ہوا, اللہ والوں کے ساتھ نہیں چھوڑتی تھی, ایک دن ان کے ایسے ہی خیال آئے سوتے گئے, سو گئے. اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا فجر کرا ہو گئی. اب ان کو چونکہ یقین تھا اس چیز کا کہ یہ کیا چیز مجھ سے مس ہوئی ہے, اب وہ رونے بیٹھ گئے, روتے جا رہے ہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے, اب یہ حکایت ہے لیکن ایک میسج ضرور ہے, حکایت ہے یہ حقیقت ہے اللہ جانتا ہے, لیکن میسج ہے کہ ہوا کیا کہ نیکسٹ ڈے ان کو کسی نے آگے فجر کو اٹھایا, تو وہ اٹھے, اٹھ جائیں فجر کا ٹائم ہو رہا ہے, تم کون؟ کہتے میں شیطان. کہتے شیطان تم مجھے کیوں اٹھا رہے؟ کہتے کل آپ نے فجر قضا ہونے پہ جتنا روئے ہیں اللہ کے, اور آپ کے جو درجات بلند ہوئے میں نہیں چاہتا وہ آج دوبارہ. تو یہ وہ کیوں اتنا روئے, یہ کیا ان کے ساتھ, یہ وہ اس لیے اتنا ان کو پچھتاوا تھا کیونکہ وہ فیکٹس وہ سمجھتے تھے حقیقت ہے کہ یہ ہونے والی چیزیں ہیں ساری, کہ اگر حدیث میں لکھا ہوا یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہے وہ یقین. اس کو کہتے ہیں ایمان, مکمل ایمان. ہم پورے پورے اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں, اپنے قول میں, اپنے فعل میں, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق. اسے عبادت کی بات نہیں ہوتی, وہ نے اگزامپل دے دی, ورنہ اسی طرح کبھی جھوٹ وہ انسان کے منہ سے نکل جائے کسی وجہ سے, پریشان ہو جائے ہو کیا گیا میرے ساتھ, میں نے کیوں بول دیا. کبھی غصہ آ جائے, غصہ اتنا کامن, خاص طور پہ گھروں کے اندر بیوی سے کبھی غصے میں بول دے اپنے آپ کو ملامت کرے, اور حدیثیں کھول کے بیٹھے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھی ہیں, ماتحتوں کے بارے میں پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماتحتوں میں جو ظلم کرتا ہے قیامت کے دن میں ان کا وکیل بن جاؤں گا. اب جن سے شفاعت لینی ہے وہ دوسری طرف کھڑے ہوں تو اس کا بنے گا کیا؟ تو ان چیزوں کو ایزی نہیں لینا چاہیے, غصہ آ گیا کوئی بات نہیں, کیوں آ گیا, شہوت بھڑک اٹھی, کیوں بھڑک اٹھی؟ ایک ایک چیز پہ انسان سوچے کیوں ہوا. جیسا دنیا کا ایک نقصان ہوتا ہے سوچتا ہے کیوں ہوا, پھر پلان کرتا آئندہ نہ ہو, تو اسی طرح یہاں پہ سوچے کہ کیوں یہ ہوتا ہے میرے ساتھ, اس کا کیا حل ہے, کیا وے آؤٹ ہے, اس کی میں کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو یہ صحیح راستے میں صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے اوور نائٹ یہ بالکل عملی طور پہ صحیح ہو جائے, ایسا ہوتا نہیں, گریجولی ہوتا ہے. عادتیں جو انسان کی بگڑ جاتی ہیں گریجولی ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن راستہ تو ہوتا ہے متعین. ایک شخص آج حفظ کرنا شروع کرے تو شروع میں کیا ہوتا ہے, اسے پڑھنا بھی نہیں آتا, پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور نیت جو ہوتی ہے میں نے حافظ بننا. اب کوئی پہلے سے اس کو دیکھے تو وہ کہے گا تمہاری نیت کیا حافظ بننے کی, تو وہ سمجھے گا یہ سٹیج ہے جس سے وہ گزر کے حافظ بنے گا. یہی سمجھا جائے گا نا کہ وہ اس نے ایفرٹ شروع کر دی ہے جس سے وہ حافظ بن جائے گا. اسی طرح اس بندے نے جس کی سٹیٹ ہے کہ وہ پچھتاتا ہے اپنی گناہوں پہ, جو پچھتاتا ہے اپنی غلطیوں پہ اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے, تو یہ ایک سٹیٹ ہے جس کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے ایک دن یہ اپنی اصلاح کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے, یہ صحیح ہو جائے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کون ربانیین, کہ اللہ والے بن جاؤ. امر کسے گا, آپشن نہیں ہے کہ اللہ والے ولی اللہ بنو, اور مطلب بن سکتے تو بن جاؤ, نہیں بن سکتے نہ بنو, بنو کون ربانیین. تو علماء نے لکھا کہ امر کا سیگا ہے, یہ آپشن نہیں دی گئی. ہر بندے کے اندر پوٹینشیل ہے اللہ کا ولی بننے کا, اور ہر بندے پہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ولی بننے کی ایفرٹ کرے. بنے نہ بنے وہ تو اللہ کی مرضی ہے, ایفرٹ کرنا. اور ولایت کیا ہوتی ہے, یہی تقوا, گناہ چھوٹنا, یہ ولایت ہے کہ انسان کے گناہ چھوٹ جائیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ متقین میرے ولی ہیں, وہ اولیاء ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے, نیکیاں کرتے. وہ کیسے اس سٹیٹ کو حاصل کرتے ہیں, اسی طرح ایک پروسیس سے گزرتے ہیں. دنیا میں جتنے لوگ بھی اس مقام پہ پہنچے وہ انہوں نے محنت کی, اس پہ ایفرٹ کی, اپنے آپ کو صاف کیا. اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ یہ گناہ میرے اندر کیوں ہے, اس کے پیچھے پڑ کے اس کو نکالنا, لسٹ بنائے گناہوں کی. تو یہ فیکٹس ہیں سارے کہ اللہ ہے, یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے, یہاں میں جنت میں کوئی جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو اگر کوئی درمیانی راستہ نکال رہا ہے اور اس سے ہٹ رہا ہے, وہ ایک ہی راستہ ہے, تو وہ سمجھ جائے کہ وہ جہنم میں جانے والوں کو تیار کر. تو کیسے ہی برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ایسا تیار ہو؟ اگر کوئی ایف سی ایفرٹ کر رہا ہے تو اسے فسادی اللہ کی نظر میں کہا جائے گا, وہ فساد مچا رہا ہے. اور اصلاح کرنے والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اس راستے پہ اسے بلا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل نہیں دی کہ آپ اس سے ڈیویٹ کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی سختی سے کئی جگہوں پہ خطاب کیا تاکہ میسج پہنچ جائے کہ کوئی اس سے ایکسکلوڈیڈ نہیں ہے اس کانسیپٹ سے کہ ایک ہی راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اس سے ڈیویٹ کریں گے اس سیدھے راستے سے, تو الفاظ آیت پاک کے یہ ہیں, یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں آپ کا دانا ہاتھ پکڑوں گا اور آپ کی گردن میں چھری چلاؤں گا, آپ کی شہرک کاٹوں گا, ذبح کر دوں گا آپ, اور کوئی نہیں آپ کو بچا سکے گا. اتنا سخت انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک جگہ کہا کہ اگر آپ نے اس سے ڈیویٹ کیا آپ کو الٹے منہ جہنم میں ڈالوں گا. تو دنیا کے اندر کوئی درمیانی راستہ کوئی نہیں انسان کے پاس, دو ہی راستے ہیں انسان کی, آپشن چوز کرنا ہے کہ وہ جنت ہی بننا چاہتے ہیں جہنم ہی, اللہ کا ہونا چاہتا ہے یا اللہ کا غیر کا ہونا چاہتا ہے. یہ درمیانی راستے منافقین کا, یہ اللہ تعالیٰ بتا. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ان کی اور صفات ذکر کی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئے ہیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں, لیکن وہ یہ بات جانتے نہیں. تو عجیب و غریب قرآن پاک کے کئی جگہ انداز ہوتے ہیں, جیسے سائد میں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے ڈائریکٹلی مدینہ کے, اور انڈائریکٹلی ہم سب سے مخاطب اللہ رب العزت, کہ جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ان جیسا, تو کن جیسا؟ تو اس وقت مدینہ میں جو مومنین تھے وہ صحابہ تھے جو آلریڈی مومن تھے ایمان لے آئے تھے, تو ان کی اگزامپل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے ان جیسا ایمان لاؤ. تو کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لیں, یعنی ورڈز ہیں قرآن پاک کے, ان کے ورڈز یہ ہوتے تھے کہ میں بیوقوف جیسا ایمان لے ہوں. اب سوچنے والی بات ہے کہ وہ بیوقوف کیوں کہتے تھے, کیا وہ یعنی کہ ایکچولی بیوقوف لوگ تھے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے تاجر, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاجر, ان کو ان کی عزت کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے تھے, تو عقلی لحاظ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ عقلی لحاظ سے بیوقوف لوگ ہیں. وہ اس لیے بیوقوف کہہ رہے تھے یا ان کے ذہن میں بیوقوف اس لیے تھے کیونکہ یہ اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتے. یہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اللہ نے کیا کہا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, یہ اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. آگے رزلٹ کیا ہے, اس میں نفع ہے یا نقصان ہے, اس کو دیکھتے ہی نہیں. تو ان کے نزدیک یہ بیوقوفی والا طرز عمل ہے کہ بیوقوف ہی ایسا کر سکتا ہے کہ جو نفع کو نہ دیکھے اور نقصان کو نہ دیکھے اور بس عمل کر رہا ہو. تو اللہ رب العزت نے آگے کیا کہا, پھر وہی انداز, کوئی درمیان میں واسطہ نہیں نہ نبی کا نہ کسی اور کا, کہ جان لو یہی بیوقوف لوگ ہیں. وہی ورڈز جو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ لوٹا دیتے ہیں کہ جان لو یہ بیوقوف ہے, لیکن ان کا پتہ نہیں, اس چیز کا پتہ نہیں کہ یہ بیوقوفی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بات ماننا اور آگے نہ دیکھنا نفع نقصان, بیوقوفی یہ ہے کہ نفع نقصان کو دیکھ کے اللہ کی بات کو نہ ماننا. اب دیکھیں یہ پوری پوری آئیڈیالوجی بیان کی جا رہی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی. دو انسان کے پاس طریقے ہیں, یا تو آگے دیکھے ریزلٹس کیا آئیں گے, میرے فیور میں آئیں گے یا اگینسٹ آئیں گے, اس پہ میں فیصلہ کروں, ایک یہ آپشن ہے. دوسری آپشن ہے کہ میں نہیں, نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو دیکھوں, قرآن و حدیث کو دیکھوں, وہ کیا کیوں سے کہہ رہے ہیں, آگے نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی. تو یہ اب عقلی طور پہ انسان جج کرے گا تو اسے یہی لگے گا کہ یہ غلط فیصلہ ہے کہ آگے کو نہ دیکھو اور عمل کر جاؤ. اس کی اگزامپل نہیں ہے جیسے تاجر جھوٹ بول نہ بولے, لگتا ہے ایسا ہی ہے جیسے نقصان اٹھائے گا. اسی طرح تاجر نماز کے وقت دکان بند کر کے مسجد چلا جائے تو ہر کے بندہ کہے گا جو اس پیمانے پہ تولے گا کہ یہ تو گاہک کا وقت تھا تو نماز کے لیے چلے گئے دکان بند کر کے. اسی طرح کئی بار انسان سچ بولے زندگی میں تو اسے نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے, جھوٹ بولے فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ ایسے موقعوں کی بات کی جا رہی ہے جہاں پہ دین دونوں طرف دین کے راستوں میں فائدہ نقصان ہو رہا ہو, وہاں کی بات نہیں ہو رہی, وہاں تو عقلی طور پہ فائدے کو دیکھنا چاہیے. یہ اس وقت ہے جب فائدہ نقصان ٹکرا رہے ہو دین کی بات سے, جیسے میں نے کچھ اگزامپل, یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے, ورنہ تو عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر دین نے کہا ہے یعنی دو آپشن کھلی ہے, یہ کر لو یا یہ کر لو, جس میں فائدہ زیادہ ہے اسی کو کرنا چاہیے. لیکن وہ اس لیے انہیں بیوقوف کہتے تھے کہ وہ کئی بار دین کو دیکھتے ہوئے اپنا نقصان کا فیصلہ بھی کرتے تھے, بظاہر نقصان جو حقیقی نقصان نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خود بیوقوف ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک بیوقوفی یہ ہے کہ صرف دنیا کے فائدے نقصان کو دیکھو. اب یہ کیوں بیوقوفی ہے؟ وہ اس لیے بیوقوفی ہے کیونکہ یہ شخص جو یہ ڈیسیزن لے رہا ہے دنیا کے فائدے نقصان کو دیکھ کے اللہ کو حکم توڑ رہا ہے, ایکچولی اس کی ویژن اتنی سی ہے, پیدائش سے بس موت تک, موت کتنی ایوریج لائف 50, 60, 70 جو بھی لگا, وہ اتنے سے زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ اس میں مجھے کیا فائدہ, اس میں مجھے کیا نقصان, اس کو دھوکہ دو اس کا دھوکہ, زمین قبضہ کر لو, کتنی زمین, ایک کنال, دو کنال, تین کنال, چار کنال, کچھ ایکڑ, کتنی قبضہ کر لو, اس کی ویژن بس اتنی سی. اور ایمانداری سے کوئی کام کر رہے اور اللہ کو سامنے رکھ کے کام کر رہے ہیں تو ایکچولی وہ کیوں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اللہ کو سامنے رکھ کے, کیونکہ اس کی ویژن براڈ ہے. وہ اپنی موت تک اپنی زندگی کو نہیں سمجھ رہا, وہ سمجھ رہا ہے آگے بھی تو میں نے انفینٹ لائف کو بھی تو میں نے فیس کرنا ہے, وہاں کون جواب دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص, مفہوم ہے حدیث پاک کا, جس نے کسی کا غصب کیا ہوگا کچھ ناجائز طور, کچھ چھینا ہوگا, تو جہنم میں اللہ تعالیٰ اسے بھیجیں گے اور وہ جو چیز ہوگی نا وہ بھی ساتھ ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو نیچے پھینک دیں گے جہنم کے, تو اور پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ اس کو لے کے آؤ, اوپر لے آؤ. وہ اندر سے جائے گا اس امید پہ کہ شاید میں نکال دیا جائے, وہ اندر سے جائے گا, جیسے اوپر ایج پہ پہنچے گا جہنم کی, وہ پھر اس سے گرے گی, پھر نیچے سے جائے گی, پھر لے آؤ. وہ یہی کام کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا مذاق وہاں بنائیں گے, इसको इस्तेज़ा करेंगे, वो चीज़ जाएगी फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। अब ये है उन चीज़ों की हकीकत जो कि इस दुनिया के अंदर इंसान का सब कर रहा है। इसका माल ज़मीन ले ली, उसकी ज़मीन ले ली, उसका माल ले लिया, इसका माल ले लिया। ये सिर्फ इस सिर्फ इतने तक महदूद नहीं है, इवन जॉब में भी अगर कोई इंसान दो जॉब फॉर एग्जाम्पल कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में नाम इनरोल्ड है, पे आ रही है, और जाता कहीं और है वहां पे प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो ये भी उसमें शामिल है। वो सारा गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, वो उसी नाजायज हराम में आ रहा है। तो कई बार इंसान अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा होता है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं, हालांकि वो किसी ना किसी दर्जे में अमानत एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह कभी उस पर बात करेंगे तो वो सब में बारीकियों में जाएंगे, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा। इवन अगर जॉब के अंदर यानी एहतियात यहां तक होनी चाहिए, कुछ फिक्स टाइम है काम करने का, और अगर उसमें कोई पर्सनल काम करे इंसान तो उस पे को भी अपनी पे से माइनस करे। फॉर एग्जांपल जैसे एक बार मैंने यही बात की एक जगह, तो बाद में लोग आए कि हाँ मैंने इस तरह किया है कई बार कि फॉर एग्जांपल 2 बजे छुट्टी होनी, 1 बजे मैं चला गया, तो अब 1 घंटे की पे, अब मैंने अंदाज़ा लगाएं कितना, उन्हें सालों का अंदाज़ा लगा के कैलकुलेट किया कि मेरी इतनी पे थी, 1 घंटे की इतनी पे और इतने साल की इतनी, और उसने फिर मुझे हवाले किया कि इसको किसका क्या करना है, फिर गवर्नमेंट में वो जमा कराई जा कि गवर्नमेंट की पे थी। तो ये कोई मामूली बातें नहीं है, इससे वहाँ देखिए आखिर प्रिसाइज और एक्यूरेट मिसकाल अजर्रत इन खैरन जरा, जिसने जर्रा बराबर ने की वो देखेगा, जिसने जर्रा बराबर गुनाह किया वो देखेगा। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये है तकवा का एटीट्यूड, ये है मोमिनीन का एटीट्यूड, और ये हकीकत में मोमिन वो कहते ही इसको है। पहले इनिशियल मोमिनीन को देखे वो इसी तरह के थे, हैरान कुन तौर पर, यानी किताबों वाकई पढ़ के हैरानी होती है कि इस तरह का मोमिन होता था। ये लोग ट्रस्ट करते थे कि अच्छा ये तो झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान है, ये तो धोखा नहीं दे सकता मुसलमान। एक किताब में वाकया लिखा हुआ है कि एक शख्स शिकार पे गया, तो उसने शिकार तीर चलाया, तीर शिकार को लगने की बजाय एक बच्चे को जाके लग गया, बच्चा फौत हो गया। तो उसे कत्ले खता कहते हैं, यानी जान के उसने नहीं किया, खता हो गई, और वो क्रिश्चियन बच्चा था, ईसाई बच्चा था। अब उस ईसाई बच्चे को यानी कम्युनिटी ईसाई वालों की, उन्होंने इसको पकड़ लिया, तो उसने कहा मैं गलती, मैं जान के तो नहीं मारा। उन्होंने कहा हमें क्या पता, तुमने शायद उसी का निशाना लिया। खैर अदालत में बात चली गई, और जज तो था, जो काजी था, जज था वो मुसलमान था, और उन्हें बड़ी तसल्ली थी मुसलमान काजी है, फैसला बिल्कुल सही होगा, ये वही बात ट्रस्ट मुसलमान। अब ये शख्स कैद में डाल दिया गया, जज ने भी कहा उसके बाद ना कोई गवाह थे ना कोई प्रूव कर सका, अल्टीमेटली फैसला वैसे यानी कि कत्ल किया जाएगा किसास। वह जो भी तारीख तय थी उसके कत्ल की, तो उसको कोई बहुत जरूरी काम था अपने इलाके में, तो इत्तेफाक से पकड़ा गया। तो उसने जो जेलर था उससे कहा कि मैं ना वो काम करना चाहता हूँ, तो मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत, तो मैं आ जाऊँगा वापस। उसने कहा नहीं, कोई भी अलाव नहीं करेगा कि नहीं मैं मुसलमान हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं आ जाऊँगा। जेलर भी इतना उस यानी मुसलमानों में ट्रस्ट, उन्होंने कहा चाहो मेरी मेरी यानी मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम चले। अब वो गया, और जिस दिन होने थे फैसले और कत्ल किया जाना, तो वो आए। अब जब काजी जज को पता चला कि इसने, तो कह तुम जिम्मेदार हो। अब ईसाई और परेशान, क्योंकि जेलर भी ईसाई था, तो वो और परेशान हो गए कि हमारा भी बंदा पकड़ा गया, वो भाग गया। लेकिन उस फैसले से पहले यानी उसी वक्त एक शख्स भागता आ रहा है, दूर से उन्होंने देखा, देखा तो वही शख्स था। उसने कहा हुआ ये कि मैं चला तो गया, दरिया था रास्ते में, और जब मैंने मुझे पता था आदमी सजा है, तो मैं पहुंचना चाह रहा था टाइमली, लेकिन हुआ ये कि तूफान आ गया, कश्ती नहीं मिली, तो इसलिए मुझे लेट हो गया, तो उसकी माजरत चाहता हूँ, तो मैं पहुंच गया मैं सजा दें। यानी कि अब ये कितना आसान है इस वाक्य को बयान करना, लेकिन उसे कत्ल किया जाना है, और वो अपने वादे का सच का पास रख रहा है कि मैंने आना है और होना है, उसे पता है मैंने कत्ल भी जान के नहीं किया, वरना वो कहता कि मैं तो किया नहीं, मैं चलो भाग गया, तो इसमें क्या शर, इसमें क्या बुराई है। तो ये एक तकवा और अल्लाह से खौफ और अल्लाह के सामने पेशी का एक जो फीलिंग होती है वो ये थी। तो वही हुआ कि उस वो ईसाई उससे इतने इम्प्रेस हुए तो उन्होंने कहा दो चीज़ों का फैसला करें, एक तो इस पर कत्ल माफ और दूसरा ये कि हम भी मुसलमान होते। तो एक्चुअली ये वाकई इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, जो असल हमारा दीन है वाकई अट्रैक्टिव है। बल्कि कई लोग तो कहते हैं ये जिस तरह कोई डिजीज होती है ना कि जो फैलती हैं, ये दीन एक्चुअली ऐसे ही है कि अगर ये सामने आ जाए एक्चुअल दीन तो ये ऐसे फैलेगा। ये तो सही तरह पेश नहीं किया जा रहा, या हम ऐसे नहीं है, दो चीजें हैं ना कि हम भी ऐसे नहीं और पेश भी सही नहीं किया जा रहा लोगों के सामने। तो इसलिए अगर ये सही तौर पे अमल में आ जाए और पेश सही तरह कर दिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता स्प्रेड ना हो। तो ये वो कहते थे कि ये बेवकूफाना रवैया है, जैसे इस किस्से में इस शख्स को कह सकते हैं कि ये अपनी जान यानी कि कत्ल होने के लिए भागा आ रहा है, तो ये तो बेवकूफ है। तो अल्लाह ताला कहे नहीं, जो ये इसको बेवकूफ कहेगा वो बेवकूफ है, क्योंकि वो इस दुनिया की जिंदगी बसर देख रहे हैं। हालांकि ये जिंदगी नहीं, विजन ब्रॉड करो, आगे भी तुमने फेस करनी है सारी चीज, वहां कौन फेस करेगा। या इंसान कहेंगे मैं नहीं कर सकता, जैसे एक शेख के पास एक शख्स गया नौजवान कि मुझसे गुनाह नहीं छूटते, तो आप कोई वे आउट दे। अच्छा चलो देते हैं, वे आउट देते हैं, सोचते हैं, कहते हैं अच्छा वे आउट ये है कि तुम ना जब गुनाह किया करो ना तो ऐसी जगह किया करो जो अल्लाह ताला ना देख रहे। तो कहते हैं पॉसिबल कि मतलब कि अल्लाह ताला हर जगह देख रहे हैं। कहते अच्छा ऐसे किया करो कि जब गुनाह किया करो ना तो अल्लाह ताला के रिश्ते ना खाया करो, क्योंकि अल्लाह ताला के रिश्ते खा के उसी की नाफरमानी। कहते ये भी मुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला ही हर चीज़ देते हैं। कहते अच्छा तो ऐसा करना कि जब आखिरत में तुम जाओ ना या कब्र में जाओ तो फरिश्तों को कहना कि तो आप यहाँ से चले जाएं, मैं अमल नहीं कर पाया। तो कहते ये कैसे मुमकिन है, वो आएंगे मुझसे सवाल जवाब करेंगे। कहते अच्छा फिर चलो आखिरत में जब तुम जाओ और अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम भेजें कि चलो इस गुनाह की वजह से जहन्नुम की सजा पाओ, तो इनकार कर देना मैं नहीं जाता। कहते ये कैसे हो सकता। कहते जब उधर तुम अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते, इनमें से कोई काम तुम नहीं कर सकते, तो यहां पर कैसे गुनाह कर सकते। तो इंसान पता है किस धोखे में, जैसे अल्लाह ताला कहे किसको धोखा दे रहा है इंसान, कोई रियलिटीज को सोचे तो सही कि मैं कर क्या रहा हूं। इंसान पोस्टपोन करता है कि ठीक बात है ठीक है कर लेंगे, कब कर लेंगे। मैं अपनी उम्र देखे, इर्द गिर्द लोगों को देखे, इस एज में कितने लोग फौत हो जाते हैं, मैं किस तसल्ली हूं। या तो मुझे कोई एक एग्रीमेंट हुआ ना मेरी भी मौत नहीं आनी, भी टाइम पड़ा है और मुझे मौका दिया जाएगा। सोचे बैठ के तफक्कुर, जो अल्लाह ताला तफक्कुर सबसे बड़ी इबादत है, यानी कि जिक्रुल्लाह से भी बड़ी इबादत तफक्कुर है, सोचना। तफक्कुर इसी को कहते हैं कि इन चीज़ों पे गौर करें, रियलिटीज पे। ये जिंदगी की हकीकत है, इंसान अपने आप को भी धोखा दे रहा है और गौर फिक्र ही नहीं करता इन चीज़ों। तो जो गौर फिक्र करता है अपनी इस्लाह करता है वो अकलमंद अल्लाह के, हाँ जो नहीं करता वो बेवकूफ। हदीस पाक में भी साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो कोई अमल ना करे और उम्मीद रखे कि मुझे बख्श दिया जाएगा, मफहूम है हदीस का, तो वो बेवकूफ शख्स, और जो अमल करे और फिर उम्मीद रखे वो अकलमंद। मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला अकलमंद, क्योंकि दुनिया में कभी हुआ है कि कोई बीज ना डाले, खाद ना दे, पानी ना दे और कहे कि अल्लाह ताला दुआएं कर अल्लाह ताला खेती उगा दे, तो उसे हर बंदा बेवकूफ ही कहेगा। हाँ डाल के फिर दुआएं मांगे, वो कहेगा हाँ ये सही ये एटीट्यूड है। तो इसी तरह अमल करके फिर अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला मैं सही अमल ना कर सका, जो जितनी मेरी कैपेबिलिटी में वो नहीं कर सका, इस तरह की बातें करेगा तो उसे सारे अकलमंद कहेंगे हाँ ये सही एटीट्यूड है। नहीं कोई कुछ करे ही ना, और ना नहीं बल्कि बिल्कुल अपोजिट करे जिससे मना किया गया वो कर रहा हो, अब फिर उम्मीद रखे कि नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर खुद सोचे दुनिया बनी क्यों थी। दुनिया बनी इसलिए थी कि फर्क करना है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन करता है कौन नहीं करता। तो ये बातें सोचनी चाहिए, अगर ये मेरे जहन में है मेरे अंदर है तो मैं अपने आप को धोखा दे। फिर क्यों ये सहाबा और नबिया इस तरह साई साई राज होते थे, क्या है उनको, क्या मतलब कि उनके जहन में क्या था। अगर यही एटीट्यूड काफी था कि ठीक है कभी कर लिया कभी ना किया। यकीनन कोई ऐसी रियलिटीज हैं जिसको मैं डिनाई कर रहा हूं। तो अल्लाह ताला ने खुद कहा अला इन्नहुम हुम सुफाह, ये बेवकूफ लोग हैं जो, लेकिन इन्हें पता नहीं है, ये इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे, ये बेवकूफी है। और फिर अगला उनका जुर्म, वाइदा लकुल्लदीना आमनु कालू आमन्ना वाइदा खलाउ इला शयातीनहिम कालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। और जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब ये जब अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह इनसे मजाक का मामला करता है और उन्हें ऐसी ढील देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहेंगे। तो ये है एटीट्यूड एक और अंदाज से अल्लाह ताला उसको बयान किया कि उनके लिए ये कि काफरों की महफिलों में गए तो कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों की महफिलों में गए हम तुम्हारे साथ हैं, काफरों का हम तो उनके साथ मजाक कर रहे हैं, हमारा प्लानिंग है कि उनको नुकसान देना है तो मैं उनकी बातें पहुंचानी इसलिए हम जाते हैं, तो दो दो खुश करना। और अल्लाह ताला ने जब कहा कि हम उन्हीं सहाबा से या मोमिनीन से मजाक कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने फिर वही अंदाज अपनाया, कोई वास्ता नहीं कि नबी इनसे कह दो या कोई और बात, कहा अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनसे मजाक करता है, सीधा खुद जवाब और अपनी तरफ लेट करके, और उस मजाक भी करता है और यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, और उनको ढील देता है किस में, उनकी सरकशी में। क्या मतलब ढील लेना, उनको करने देता है करो, वो ये समझते कि कुछ भी नहीं हो रहा, किसी को पता नहीं चल रहा, तो एक्चुअली वो अल्लाह ताला उसको ढील दे रहे होते हैं, अचानक वो पकड़ लेंगे और या महून वो अंधे हो गए, उसमें उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, रियलिटीज का कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ क्लियर नहीं है उनके सामने, वो इसी को सही समझ रहे। तो ये अल्लाह की सजा होती है, ये भी जहन में रहेगा, इंसान को अपने गुनाह नजर ना आए, इंसान को ये हक व बातें वाजे ना हो, वो इस सारी बातों को सुनने के बावजूद अपनी जिंदगी में कोई तगैर और तब्दीली और चेंज ना फील करे तो उसे फिक्रमंद होना चाहिए, कहीं तुगयान ही या माहून का मामला तो नहीं है कि मुझे ढील दे दी कि ये अंधा होकर मैं फिर रहा हूँ, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से, कुबार ताबईन में से, बड़े ताबईन में से, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अपने दौर में उनको बसरा में ये कह के भेजा कि इनसे दीन सीखो, इनका ये मुकाम का नजर है, हालांकि साहबा भी उस वक्त बसरा में मौजूद थे। तो उनकी महफिल में एक शख्स आया, एक नौजवान, उसने कहा कि मुझे लगता है मेरा कल्ब सोया हुआ है, जैसा कल्ब की मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, तो उसने कहा लगता है मेरा कल्ब सोया हुआ है, क्यों क्यों फीलिंग है तुम्हारी? उसने कहा जब आप ये बातें करते हैं कुरान हदीस की, मेरे दिल में कोई खास असर नहीं होता, मैं चेंज नहीं आती जिंदगी में। तो कहते हैं ए नौजवान, इसकी फिक्र ना करो कि तुम्हारा कल्ब सोया हुआ है, बल्कि इसकी फिक्र करो कि तुम्हारा दिल मरा हुआ है, मोया हुआ है, क्योंकि अगर सोए हो को तो जगा देती हैं और जगाने वाली बातें यही हैं, अगर इससे तुम जाग नहीं रहे तो समझो कि तुम मर चुके हो, तुम्हारा कल्ब मर चुका है, अब उसको जिंदा करने की एफर्ट करो, अगली स्टेज पर जा चुका है। तो अगर मुझे सारी बातों के बाद में चेंज नहीं आ रही कोई जिंदगी में, कोई मैं एटीट्यूड में फर्क ही नहीं आ रहा, इतनी वाज़े बात करने में इससे ज्यादा क्या वाज़े बात हो, ये बिल्कुल ऐसी है, अल्लाह ताला सामने आके मुझे ये बातें कह रहे हो, कुरान यही चीज है, कुरान और कुछ नहीं है, कुरान अल्लाह की बातें हैं मुझसे, जैसे अल्लाह ताला यहाँ सामने हो मेरे, मुझसे बातें कर रहे हो, या कोहे तूर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला दरख्त के थ्रू बातें कर रहे थे, ये बिल्कुल वैसी बात है, अल्लाह ताला सामने आके मुझसे ये बातें कह रहे हो कि इस जैसे बनो ना बनो वरना मुनाफिक हो, तो और मुझे कोई चेंज ना आए तो मैं क्या हूं, ये मुझे रियलाइज करने की जरूरत है। तो फिर यही मामला तो नहीं कि अल्लाह ताला मैं ऐसा मजाक कर रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, ऑल ऑफ अ सडन मौत के वक्त मुझे पकड़ा जाएगा या किसी दुनिया में अजाब के थ्रू पकड़ लिया जाएगा और तब मैं चीखता फिरूंगा। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला रियलाइज कराना चाह रहे हैं। और हमारे लिए जो मैसेज है वो यही कि जब मोमिनीन के साथ तो उनके साथ, जब शयातीन के साथ तो उनके साथ, तो मोमिनीन जब कि नेक महफिल में दीन की महफिल में चले गए तो वहाँ बात सुन ली, तो जब किसी और महफिल में चले गए तो उनके साथ मिलके उन जैसे बन गए। तो ये है वो एटीट्यूड जहाँ बयान किया जा रहा। کہ جیسا دھیس ویسا بھیس والی انسان کی کیفیت نہ ہو، بلکہ ایک ہی بھیس ہو اور وہ ہر جگہ وہی ہو، ایک ہی ایٹیٹیوڈ ہو وہ ہر جگہ وہی ہو. تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور ایلیبریٹ کیا. دیکھیں بات کو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کتنے انداز میں بات کرتے ہیں. شاید ہم نے اپنے بیٹے سے بھی کبھی ایسے اتنی تفصیل سے بات نہ کی ہو اس کو سمجھانے کے لیے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا. تو بات سمجھانے کا ایک اور انداز کہ دنیا میں تم کیا کرتے ہو وہی نفع نقصان، یہی فیصلے کرتے ہو نا فائدہ ہے یا نقصان ہے. ہر یعنی نوجوانی سے لے کے بڑھاپے تک ہر ڈیسیزن میں یہی فائدہ کس میں ہے، کون سا کیریئر بہتر ہے، اچھا اس کیریئر میں کون سی فیلڈ بہتر ہے، کون سی جاب بہتر ہے، کون سی گاڑی بہتر ہے، وائف یا شادی کے موقع پہ ایک بہترین مجھے سپاؤس چاہیے، ہر چیز میں ایسے پرفیکٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح یہ بھی سودا ہے میرے ساتھ. اس کو اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے ساتھ تشبیہ دی کہ ایک طرف گمراہی ہے ایک طرف ہدایت، تم کس چیز کو خریدتے. کہ منافق وہ ہے کہ جس نے خرید لیا ہدایت کے بدلے گمراہی کو، کہ ایک طرف ہدایت تھی ایک طرف گمراہی تھی، تو اس نے ہدایت دی اور گمراہی لے لی. تو اللہ نے کہا یہ تجارت تم نے کی تو یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی نفع نہیں ہے اور نہ انہیں کبھی کوئی صحیح راستہ نصیب ہوا. تو ایک یہ بھی انداز ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کا، اس کو نفع اس کو تجارت سے اللہ تعالیٰ تشبیہ دی کہ زندگی کو تجارت سمجھو، کہ ایک ایک لمحہ میری تجارت ہے، اس کو میں فائدے مند بنا رہا ہوں یا نقصان دہ بنا رہا ہوں، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ تجارت ہے اللہ سے، یہ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے، کیا مجھے فائدہ ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے. اس طرح سے انسان سوچے، اور یہ تاجر لوگ اس چیز کو بڑا اچھی طرح سمجھیں گے شاید، کہ کس طرح ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک حکم ایک ایک بات اسی طرح. اس کو ریئلائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ اگر نہیں یہ ایٹیٹیوڈ تو یہ اس طرح کی مثال ہے کہ ایک شخص نفع دے نقصان لے لے، یا ہدایت دے اور گمراہی لے لے، اور اس فائدہ تجارت میں کیا فائدہ، نقصان ہی نقصان. اور بات جہاں پہ بھی ختم نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے آگے دو مثالیں دی سمجھانے کی. دیکھیں مثال دی جاتی ہے اگزامپل سے ایلیبریٹ کیا جاتا ہے کسی بات کو تاکہ بات سمجھ آ جائے، کہ شاید ابھی تک بات سمجھ نہ آ رہی ہو ان لوگوں کو، تو شاید انہیں سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں انہیں کے لیول کی، یعنی ڈیلی لائف کی مثال لکھتے. تو دو مثالیں اللہ رب العزت نے آگے منافقین کی دی، ایک عقیدے کے منافقین یعنی کہ جو دل سے نہیں مانتے اللہ کو، زبان سے سب کہتے ہیں، ایک پریکٹیکلی جو منافقین ہیں جو عملی منافق ہیں جو پارشل دین کو لیتے ہیں. ان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ایک ایک. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، لے لیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتا. تو یہ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے دی. اور مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ان لوگوں کی مثال یعنی عقیدے کے جو منافق ہے، یعنی کہ جو ظاہر مسلمان ہے اندر بالکل اسلام نہیں ہے، شور ہے کفر پہ، تو اللہ نے کہا ان کی مثال ایسے جیسے ایک شخص ہو جس نے تھوڑی سی آگ روشن کر لی. اب آگ روشن ہوگی روشنی ہوگی، تو پھر وہ آگ آل آف سڈن بجھ جاتی ہے کچھ وقت بعد، اور پھر وہ ویسے ویسے اندھیرا میں کھڑا ہوتا ہے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو یہ جو انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا نا، ان عقیدے والے منافقین نے دل میں نہیں تھا، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے شمع روشن کر دی جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، لیکن ایکچولی دنیا میں وہ وقت گزارتے رہے، لیکن آل آف سڈن موت کا وقت آیا تو ایکچولی وہ تھا ہی نہیں روشن، وہ تو وہی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی روشنی، یا جس کو وہ سمجھ رہے تھے روشنی، تو موت کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ جہنم. تو وہ مثال میں کیا ہے, بالکل گرے زون کوئی نہیں ہے, یا وائٹ یا بلیک, روشنی ہے یا اندھیرا ہے. انہوں نے روشنی بظاہر جلا لی ہے کلمہ پڑھ کے, ان کا خیال ہے یہ کام آئے گی, لیکن وہ کام نہیں آئے گی, وہ موت کے وقت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو لے لے گا اس روشنی کو اور وہ بھٹکیں گے. تو اس میں کوئی گرے زون نہیں ہے. یہ ہے عقیدے کا کفر, عقیدے کا منافقت. دوسری بھی مثال ہے جو عمل کی منافقت, او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصوائق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. تو یہ پہلی مثال کے ساتھ یہ اگلی آیت کہ دل سے, یعنی ظاہری تو بہرے نہیں ہیں, ظاہری طور پہ کانوں سے سنتے بھی ہیں, زبان سے بولتے بھی ہیں, آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں, لیکن یہ قلب کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ہم لاسٹ سیٹنگ میں بات کر چکے ہیں کہ قلب کے گرد ہی قرآن کا موضوع گھومتا ہے, بات گھومتی ہے. قلب ایک حقیقت ہے, روحانی قلب, یعنی جسم میں جیسے ایک ہارٹ ہے جو پمپ کر رہا ہے بلڈ کو, زندہ رکھ رہا ہے انسان کو, اسی طرح روح کے اندر جو ایک مین چیز ہے وہ قلب ہے. وہ یہ صحیح ہے یا خراب ہے, یہ ساری بات اس کی ہو رہی ہے. قلب میں نفاق ہوتا ہے, قلب میں کفر ہوتا ہے, قلب میں ایمان ہوتا ہے. اگر میرے عمل صحیح نہیں ہو رہے جس کی بات ہو رہی ہے, میں قلبی طور پہ میرے مریض ہوں, روحانی قلب میرا مریض ہے. نفاق بھی قلب میں ہوتا ہے. تو اس کی اللہ نے بات کی کہ وہ بہرے ہیں, گونگے, اندھے ہیں. مطلب یہ کہ بظاہری طور پہ تو دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, لیکن ایکچولی وہ عمل کیوں نہیں کرتے, کیونکہ وہ دل ان کا بیمار یا مر چکا ہے. ان کے قلب کو نہیں نظر آتا, جس کو بصیرت کہتے ہیں. ان کو یہ اتنی صاف صاف باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی. دنیا میں اتنے شارپ ہوتے ہیں, لیکن دین میں اور اللہ کی بات میں بالکل کند ہیں, اور جیسے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو ایسے جیسے کوئی سنی نہیں بات, ایسے جیسے کوئی دیکھا ہی نہیں, ایسے جیسے کچھ, یعنی کہ کبھی ان کی زبان سے اللہ کی بات نہیں نکلتی. تو اس لیے کہ ان قلبی طور پہ گونگے اور بہرے اندھے ہیں. اللہ نے کہا اب وہ واپس نہیں لوٹتے. تو یہ بھی اس سٹیٹ, ارریورسبل سٹیٹ کی بات, جب مہر لگ جاتی ہے قلب پہ, تو اس کی بات کی. اور پھر آگے وہ مثال کہ, یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو, جس میں اندھیریاں بھی ہوں, گرج بھی ہو, چمک بھی ہو, وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں, اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. اب یہ جو مثال دی, اس میں بھی کچھ تشبیہ ہیں, اور وہ یہ کہ اللہ نے مثال دی کہ ایسے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو, اور اس بارش میں اندھیرا ہو, چاروں طرف بادل کالے آئے ہوئے ہیں, اندھیرا ہے, ان بادلوں میں گرج چمک ہو رہی ہے, گرج بھی ہے, چمک بھی ہے, یعنی لائٹنگ بھی ہو رہی ہے, تھنڈرنگ بھی ہو رہی ہے, اور اس گرج چمک سے نہ انہیں خوف آتا ہے, خوف سے وہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے کہ انہیں ڈر ہے کہ بجلی گر نہ جائے اور کہیں ماری نہ جائے, تو وہ ریئیکشن کیا شو کرتے, کانوں میں انگلیاں دے دیتے. اور پھر اللہ نے کہا واللہ محیط بالکافرین, اللہ نے ان کو گھیرے میں دیا. تو یہ کیا مثال ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ آسمان سے بارش کا برسنا, یہ ہے قرآن پاک کی آیات کا نازل ہونا, کہ اللہ تعالیٰ جو میسیجز دے رہے ہیں یہ بارش کی طرح. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کفر کے اندھیرے کو بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ کفر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, تو وہ ہے اندھیرا. گرج بھی ہے, تو یہ جو اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ یہ کہتے ہیں عذاب و نلیم, کہ انہیں خبردار کرتے ہیں کہ درد والا عذاب, سخت عذاب آئے گا, تمہیں تکلیف ہوگی, یہ ہوگا, تو یہ جو اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ دیتے ہیں, وارن کرتے ہیں, یہ گرج ہے, کہ اس کی یعنی تشبیہ گرج ہے. اور چمک لائٹنگ ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ کس سے میں راضی ہوتا ہوں, خوش ہوتا ہوں, یا ایمان کس سے بڑھتا ہے, یہ باتیں جب کی جاتی ہیں تو وہ لائٹنگ کی طرح ہے, روشنی کی طرح. تو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اندھیرے کو بھی واضح کیا جاتا ہے, کفر کو, ایمان کو بھی واضح کیا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی جاتی ہے, فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, یہ ساری بات کلیئر کی جاتی ہے. اب یہ منافق, یعنی کہ جو عمل نہیں کر رہا, دل میں اس کے ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, زبان سے بھی کہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, تو وہ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس سارے کے اندر کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے, قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے, تو وہ عمل کچھ نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسے ہی جیسے اس شخص کا ریئیکشن کہ وہ خوف سے کانوں میں انگلیاں دے دے, مطلب یہ کیسا ریئیکشن, اس سے کوئی مرنے سے بچ جائے گا؟ لیٹس وہ لائٹنگ ہو جائے, گر جائے تو کوئی کان میں انگلی دینے سے بچ جائے گا؟ کبھی نہیں بچے گا. تو اسی طرح اس کے کان میں انگلیاں دینا اور عمل کچھ نہ کرنا اور لیزی بن کے بیٹھے رہنا, قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, ماننا, سب کچھ, لیکن لیزی بن کے بیٹھنا یا کسی وجہ سے عمل نہ کرنا, یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. جو ہونا ہے وہ ہوگا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب جب لے گا تو یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ میں لیزی تھا, میں سستی تھی, میں بس, یہ کوئی عذر نہیں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا. اللہ نے کہا واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ کو اس دن گھیرے میں لیا ہوگا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہ ہم گھیرے سے باہر نہیں جا سکتے, کہیں بھاگ نہیں سکتے, اس دن حقیقی طور پہ کہیں نہیں بھاگ سکیں گے. قرآن پاک واضح کرتا ہے, عین المفر, کہاں بھاگو گے آج یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے, کہاں بھاگو گے, لاؤ کون سا عذر لانا ہے. اتنی واضح باتیں آگے آئیں گی قرآن کہ لاؤ کیوں نہیں عمل کیا, عذر پیش کرو. تو کیا عذر پیش, سستی تھی بس میں نہیں کر سکا, کیا کیا کہے گا. تو پھر اللہ کہیں دن میں کام بھاگو, کام بھاگو, کچھ بھی نہیں, کام بھاگ سکتے. تو اللہ مطلب کہ عمل پہ آؤ, یہ سارا ریئلائز کرایا جا. یہ قاد البرق یختف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی. جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں, اور جب وہ اندھیرا ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں, اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی ایگزامپل کا اور اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے کہ یہ بجلی یعنی ایمان, جب دین کی باتیں جب ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے, بجلی کی مثال وہ ہے لائٹنگ, تو لگتا ہے ان کی آنکھوں کو چک لے جائے گی. کیا مطلب کہ انہیں کرنے کے کام, اللہ کے کرنے کے کام انہیں مشکل فیل ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ریزن ان کے عملی نفاق, کیوں کرتے کیوں نہیں, اس لیے کیونکہ انہیں فیل ہوتے بہت مشکل ہے, میرے ڈیزائرز کے خلاف ہے, یا دنیا میں مجھے لگے گا نقصان ہو جائے گا. جس طرح میں نے بہت ساری اگزامپلس دی کہ تاجر کو لگتا ہے یا کسی اور کو لگتا ہے, تو اس وجہ سے نہیں وہ کرتے. تو اللہ نے اس کی مثال ایسے دی کہ جیسے اس کی آنکھوں کو لے جائے گی, وہ اس روشنی کو ایسے دیکھتا ہے, حالانکہ اسے دیکھنا چاہیے کہ اس سے میں اللہ کے قریب ہوں گا, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کی الٹیمیٹ قرب جنت میں چلا جاؤں گا. تو اس کو تو پازیٹیو انداز سے سوچنا چاہیے, وہ نیگیٹولی سوچا ہوتا ہے کہ یہ کیوں مجھے حکم دے دیے کہ میں ایک لائف گزار رہا تھا اپنی مرضی کی, یہ آل آف سڈن اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں, میں صبح نیند میں مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فجر کے لیے اٹھاتے ہیں, میں مال میں چاہتا ہوں کہ سود سے مال بڑھے تو اللہ تعالیٰ کہتے سود حرام ہے, یہ تو وہ اس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر کہا وہ اذا اظلم علیہم, وہ اس روشنی میں جب بھی بجلی ان کے سامنے روشنی کرتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں, اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. تو ایک اور طرح سمجھایا کہ کئی بار ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے تو جیسے اس شخص جو اندھیرے میں کھڑا ہو وہ روشنی میں چلنا شروع کر دیتا ہے کہ روشنی ہوگی راستہ نہ رہے وہ چل پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ احکام انہیں اچھے بھی لگتے ہیں, یعنی ان کے فیور میں جو ہوتے ہیں انہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے کام بڑے اچھے لگتے ہیں, کہ جیسے کہ بالکل ان کی طبیعت کے مطابق, فار ایگزامپل نکاح کرنا, اللہ تعالیٰ اس کو سنت قرار دے دیا بالکل اس کی طبیعت کے مطابق. اسی طرح کہ رزق حلال کماؤ تو انسان مال کا پسند کرتا ہے اس, وہ اسی طرح مطلب کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو اس کے فیور میں لگتے ہیں اس کو, یا ماحول کے مطابق لگتے ہیں کہ ہر بندہ اس کی تعریف کرے گا. آج عید الاضحیٰ آ گئی تو قربانی کرنے میں سارے کہیں گے اچھا قربانی کی آپ نے اتنی ماشاء اللہ, نہیں کرے گا اس سے صاحب بلیم کریں گے کیوں نہیں کی. تو ماحول معاشرے کے دیکھ کر ڈیسیجن کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے اس بارے, تو یہ سارے اسے بڑے ایزی لگتے ہیں حکم, لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. مطلب کہ جیسے حکم اس کے ساری چیزوں کے اگینسٹ آتا ہے کہ جہاں اسے اپنی عقل کہتی ہے نقصان ہو جائے گا, یا ماحول میں تو فیل ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ کیوں کر دیا, کیوں ایسے کر رہے ہو, کیوں تم اتنے ایکسٹریم پہ دین پہ جا رہے ہو, مطلب مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں بات کا, تو اس وقت وہ گھبرا جائے گا لوگوں کو دیکھ, اور یا اپنی سوچ سے تمہیں نقصان نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایسے ہی ہے, روشنی ہو چل پڑو, اندھیرا ہو تو رک جاؤ. یہ جو ڈیسیژن نہیں ہوتا انسان سے کرنا کیا ہے, میرا ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے, مطلب کہ میرے ڈیسیژن اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ فائدہ نقصان, ماحول کی تعریف یا اللہ تعالیٰ کا حکم, مجھ سے ڈیسیژن ہی نہیں ہو رہا. یعنی جوانی سے عمر کا ایک حصہ گزر گیا, مجھ سے ڈیسیژن ہی نہیں ہو رہا اس چیز کا کہ میں نے کرنا کیا ہے. یہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, یہ ہے عملی نفاق. مانتا ہے سب چیزیں لیکن کرتا نہیں ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عملی نفاق ہے. اس کی مثال ایسی ہے جو چلتا ہے, رک رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی, کبھی کچھ کبھی کچھ, خوش بھی ہوتا ہے تو پھر ڈرتا بھی ہے, پھر وہ آگے دیکھتا ہے انجام یہ ہو جائے گا, اسے ایسے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں, لیکن کیسی اس کی پرسنالٹی ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ پھر وہی اپنا بادشاہانہ انداز, کہ دونوں انداز اللہ تعالیٰ قرآن میں نظر آتے ہیں, ایک بالکل رحم کرنے والا اور بالکل انسان کے لیول پہ اتر کے بات کرنا, اسے سمجھانا, اور ایک پھر بادشاہانہ انداز بھی ہوتا ہے جیسا حاکم الحاکمین کا, حاکم الحاکمین کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں چاہوں تو ان کی آنکھیں اور ان کی بصارت ایکچولی لے جاؤں, کہ جو دل کے اندھے بنے ہوئے ہیں نا, کہ دیکھتے نہیں ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی, سنتے ہی نہیں ہیں میری بات کو, میں چاہوں تو انہیں ایکچولی اندھا کر دوں, اور پھر یہ کسی کام کے نہیں آئیں گے, یہ بہرے اور اندھے ہو کے پڑے ہوں گے کس بستر میں, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انداز بھی ہوتا ہے کہ اس سے یعنی انداز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک شوق دلانا, ایک خوف دلانا. بچے کو پیار سے بھی سمجھایا جاتا ہے اور نہ سمجھے تو ڈانٹا بھی جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پیار سے بھی سمجھاتے ہیں اور پھر ڈانٹتے بھی انسان کو, اس کو تھوڑا تنبیہ بھی دیتے ہیں, وارن بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے, جس دنیا کے لیے تم اللہ کو چھوڑو ادھر بھی تمہیں بالکل اپاہج کر سکتا ہے, بالکل تمہیں نکارا کر سکتا ہے, کہ جس مال کے پیچھے, جس دنیا کے پیچھے, جن چیزوں کے پیچھے تم نے اللہ کو چھوڑنے کے فیصلے کیے ہوئے, وہ سارے وقتی چیزیں, وہ اللہ چاہے اس وقت لے لے تمہیں. اور ہوتا ہے ہمارے سامنے کے واقعات, ارب پتی لوگ راتوں رات بالکل فقیر بن جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے منافقین کی بات کی. تو آج کے ٹاپک ختم کرنے سے پہلے منافقین کی چند نشانیاں مختصر طور پہ ذکر کر دیتا ہوں, پوائنٹ آؤٹ جو قرآن و حدیث میں پھیلی ہوئی ہیں, تاکہ منافقین کی ایک پورا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے کہ ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چار آتیں ایسی ہیں جن میں وہ چاروں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہیں, اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو, ایک عادت ہو, تو اس کا حال یہ ہے کہ اس میں نفاق کی ایک عادت. تو یہ چار تو پکی منافقین کی ہیں, یہ مومن میں نہیں ہو سکتا, اور وہ اسی حال میں رہے گا جب تک اس عادت کو نہ چھوڑے, یعنی وہ منافق کی اللہ کی نظر میں جب تک وہ عادت نہ چھوٹے. وہ چار آتیں یہ ہیں کہ جب اس کو کسی امانت کیا امین بنایا جائے, امانت رکھوائی جائے, اس میں خیانت کرے. اس میں وہ ساری امانتیں جس کی ابھی بات ہوئی, جاب, زندگی, آنکھیں, جسم, ساری چیزیں, اور جب باتیں کریں تو جھوٹ بولے, اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے, اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو بدزبانی کرے, گالیاں دے اس کو. بخاری و مسلم کی یہ روایت. تو یہ تو پکی نشانی ہے منافق کی, چاروں ہیں تو وہ پکا منافق, اور ایک ہے تو منافق کی ایک ایک نشانی ہے. اور محدثین علماء نے لکھا ہے کہ آبویسلی اس پہ جمے رہنا ایکچولی نفاق ہے, ورنہ انسان سے غلطی تو کبھی بھی ہو سکتی, لیکن اس کے مسلمان کی یہ ہوگی کہ وہ فوراً ریپینٹ کرے گا, معافی مانگے, دوسرے سے کوئی غلطی ہوگی, دوسرا حق ضائع کیا, اس سے معافی مانگے گا کہ سوری میں سے غلطی ہوگی. لیکن اس عادت پہ جمے رہنا یہ منافق کی نشانی. پھر مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اپنے جی میں اس کے متعلق تجویز سوچی اور تمنا کی, تو وہ نفاق کی ایک صفت میں مرا. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر یہ آیتیں جو ہم نے پڑھی وہ سامنے رہیں, تو اس میں ایک بات تھی اصلاح کی, منافق کی اللہ تعالیٰ نے صرف ذکر کی فساد میں جاتا ہے, مومن کی کوئی اصلاح کر. اب اصلاح کی ہر فکر وہ اس کے انڈر ہے. اس جہاد سے صرف وہ فزیکل جہاد مراد نہیں ہے جو میدان جنگ میں کیا جاتا ہے, اس جہاد سے مراد وہ ہر جہاد ہے جو کہ انسان ایفرٹ کرتا ہے حق کو غالب کرنے کے لیے, یعنی کہ ایون ڈسکشن کرنا بھی اس میں شامل, ایون میرا سوچنا کسی کو یہ کہنا کہ ڈسکشن میں آ جاؤ, یہ بھی اس میں شامل, یعنی کہ وہ تو ایک الٹیمیٹ سٹیج ہوتی ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے میدان جنگ میں, لیکن یہ ہونا کہ فکر ہونا کہ یہ کیوں، جس کی میں نے پہلے بات کی تھی کہ فکر ہو کہ کیوں لوگ اللہ سے دور ہیں، یہ فکر ایک مومن کی نشانی ہے، اور یہ فکر نہ ہونا منافق کی نشانی ہے کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، جھوٹ بول رہے، کوئی بات یعنی میں تو نہیں بول رہا، یہ ایٹیٹیوڈ یہ مسلمان مومن کا نہیں ہو سکتا. مومن مسلمان کا ایٹیٹیوڈ فکر ہوتی ہے، کیونکہ تو پورے اس سیکوینس کو سمجھ رہے کہ یار یہ جہنم میں جا رہے ہیں یا جنت میں جا رہے ہیں، اب ارد گرد میرے ایک بھی کوئی جہنم میں جانے والے عمل کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ فکر مند ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو منافق والی نماز ہے کہ بے پرواہی سے بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے، یہاں تک جب وہ زرد ہو جائے تو اس کے غروب کا وقت قریب آ گیا تو نماز کو کھڑا ہوا اور چڑیاں کی طرح چار چونچے مار کے ختم کر دی، اور اللہ کا ذکر بھی اس میں بہت تھوڑا کیا. مسلم شریف کی روایت. یہ نماز کی کیفیت کہ دل نہیں کر رہا، دیکھیں چھوڑا یا چھوڑنے کی بات یہاں پہ بھی نہیں آئی، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر زبان سے مسلمان ہے تو وہ پڑھے گا نماز، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں. اسی لیے جو بعض علماء نے نماز نہ پڑھنے والے کافر کی کیٹیگری میں رکھا، اسی وجہ سے کہ احادیث میں کوئی تصور ہی نہیں کہ مسلمان نماز نہ پڑھے. منافق کی یہ نشانی ہے کہ اسے شوق نہیں ہوتا نماز کا، اس کو دل نہیں کر رہا ہوتا اس کو نماز پڑھنے کا، جس کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے جو مقصد اللہ کی یاد وہ نہیں کرتا. اب یہ ساری چیزیں اپنے اندر جھانکنی، اگر یہ ہیں تو پریشان ہونا چاہیے، ابھی وقت ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ایک میں بس پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جس میں یہ مینشن ہے. تو اور جو حدیث میں قرآن پاک میں مینشن ہے بات، وہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا منافق کی نشانی اور عادت ہے، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا، یہ تذکرہ ہو گیا، نمازوں کی سستی، پھر جمعے کو چھوڑ دینا. ایک تو ہے کہ سفر رہے، بزی ہو گیا، بیمار ہو گیا، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، ایک ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا جمعے کے جانے کا، یہ نفاق کی نشان. اللہ کی یاد کم کرنا، قرآن پاک میں جہاں مینشن ہے ایمان والوں سے ذکرن کثیرا، کثرت سے زیادہ ابنڈنٹ ذکر. ابنڈنٹ تب ہوتا ہے دن کا ایک خاص کافی حصہ اس میں گزرے، یہ دو تین منٹ کی بات یا دو تین منٹ کی یا کا ذکر نہیں، ذکر کثیر نہیں ہے. تو جس طرح اس حدیث میں بھی آیا، قرآن پاک نے دوسری جگہ بھی کہا کہ وہ اللہ کی یاد کم کرتے ہیں. پھر دکھاوا، شو آف، وہی کہ ایک محفل میں گئے تو کچھ، دوسری محفل میں گئے تو کچھ، تو وہ کیا ہے وہ شو آف کرنا ہے، دکھانا کہ دیکھو میں دیندار بھی ہوں. پھر نفاق بڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے کفر کا اس میں ایک نظر آتی ہے جھلک، کہ وہ قرآن و سنت کا کئی بار مذاق اڑا دیتا ہے. پھر اسی طرح ان کی ایک نشانی قرآن حدیث میں مینشن ہے کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں، برائی سے کو کی ترغیب دیتے ہیں، اس کی پریچنگ کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نیکی سے روکنا، کیونکہ نیک ہو رہا ہے، جس کی میں نے اگزامپل دی کہ ہو سکتا ہے معاشرے میں اس کو اچھا نہ سمجھا جاتا اس نیکی کو، یا اس کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہو. تو اس میں اس معاشرے کے ساتھ ہی کہنا، فار ایگزامپل کوئی بچہ، کوئی شخص اپنے بیٹے کو حفظ کرا رہا ہے، تو یہ کہنا کہ کیوں اس کا ٹائم ویسٹ کر، کیوں اس کو اس نے، تو یہ اگر اس نے یہ ترغیب بھی دے دی نا، تو یہ اللہ کی نظروں میں اس کو فکر ہونا چاہیے کہ منافق ہے، نیکی اس کی اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب دے رہے ہیں اور یہ اسے روک رہے ہیں. اسی طرح برائی ہو رہی ہو تو برائی میں شریک ہو جانا، یا برائی کو کرتے رہنا، یا ان کو اس کی ترغیب دینا، یا اس کو یعنی شاباش دینا، یا اس کو انکریج کرنا، وہی ترغیب دینا ہوتا. اسی طرح کنجوسی، کہ خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ منافق کی نشانی اللہ کے راستے. پھر کئی حدیثوں میں ہے کہ منافق آب زمزم زیادہ نہیں پیتا، اس لیے حدیث میں مینشن ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پینے کی باری آئے تو زیادہ پیا کریں، کیونکہ منافق کی نشانی ہے وہ کم پیتا. نان مسلم سے محبت ہونا، دیکھیں ایک نفرت ہوتی ہے جو عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا. انسان ہونے کے حصے سے نفرت نہیں ہے، انسان تو انسانیت، کیونکہ وہ پوٹینشلی مسلم تھے، پوٹینشلی تو ہر انسان مسلمان ہے، وہ کبھی بھی اس کے ذہن میں وہ جاگ جائے وہ مسلمان ہو جائے، پوٹینشلی تو ہر مسلمان، ہر انسان نہ صرف مسلمان ہے بلکہ اللہ کا ولی ہے. ہوتا بھی یہ کہ عام طور پہ نان مسلم مسلم ہوتے ہیں وہ پھر پورے دین پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ نفرت نہیں ہے, نفرت ہے ان کے عمل کی وجہ سے, عمل سے نفرت ہے, انسان سے نفرت نہیں ہے. تو عمل سے انہیں محبت ہوتی ہے کہ ہاں ہاں یہ صحیح کر رہے ہیں, بالکل صحیح طرز عمل ہے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرنا, جو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے, تو یہ منافق کی نشانی. مسلمانوں پہ تکلیف آئے تو اس پہ خوش ہونا, اور ان پہ غم انہیں خوشی مل جائے تو اس پہ غم زدہ ہونا. اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ظاہری طور پہ بڑا وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, کہ بڑے بن ٹھن کے رہتے ہیں, لیکن ان کا اندر اتنا ہی گندا ہوتا ہے. تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں مینشن, ان کو لسٹ کر دیا. تو ان ساروں کو اپنے اندر ڈھونڈے, اگر ہیں تو اس کی فکر کرے. اس کا مطلب ہے میرا قلب قلب مریض ہے, قلب سلیم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کیٹیگوریکلی کلام قرآن پاک میں فرما دیا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کہ قیامت کے دن کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں مانگیں گے, قلب مانگیں گے. قلب کیا ہے؟ قلب شو کرو مجھے اپنا, روحانی قلب شو کرو مجھے. تو یا وہ سلیم ہوگا, اس سے صحیح ہوگا جسے اللہ سے تعلق ہے, یا وہ دوسری کیٹیگری میں ہوگا, مریض ہوگا, مردہ ہوگا, مہر لگا ہوگا, زنگ لگا ہوگا, سیاہ ہوگا. تو اگر ان میں سے ایک نشانی, ایک نشانی, ساری کی بات نہیں ہو رہی, ایک نشانی بھی ہے تو سمجھے میرا قلب قلب سلیم نہیں ہے, اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے, اس کو میں صحیح کرنا ہے. اور اسی کے لیے جو حدیث پاک میں مینشن ہوا کہ قلب کو صاف کرو اللہ کی یاد, یہ صاف کرتی کہ اللہ کی یاد, یہ کوئی اسپیشل کوئی مطلب کہ کسی انسان کی سوچ نہیں. قرآن پاک حدیث پاک میں آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ قلب کو صحیح کرنا ہو اس طرح صحیح ہوگا. اب اس کی کثرت شرط ہے, تھوڑے بہت سے نہیں ہوگا. کثرت میں نماز بھی ہے, ذکر میں تسبیحات بھی ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے, یہ ساری اللہ کی یاد میں. تو 24 گھنٹے اللہ کی عمل میں سوچنا کہ اللہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یہ سارا ذکر اللہ. تو اس یہ کثرت کرے, دیکھے اس کا قلب کیسے صحیح ہوتا ہے, کیسے کیسے صفت نکلتی جاتی ہیں. مومنانہ صفات, ایمان والوں کی صفات داخل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان والی صفات پیدا کر دے, اللہ کی نظر میں ہمیں ایمان والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں. تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ ہی نے, آپ ہی نے ہمیں جسم دیا, آپ ہی نے ہمیں روح دی. یا اللہ پاک آپ نے ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا کر دیا, ہمیں انسانوں میں پیدا کیا, پھر اس کے بعد ایمان ہمیں نصیب فرمایا بغیر کسی ایفرٹ کے, بغیر کسی طلب کے, بغیر کسی کوشش کے. یا اللہ پاک ہم نے ساری زندگی جسم کو سمجھنے میں لگا دی, ساری زندگی یا اللہ پاک اپنے ظاہر کو سمجھنے میں لگا دی, اپنی دنیا سنوارنے میں لگا دی. یا اللہ پاک آپ ہم سے قلب سلیم کے طالب ہیں, قلب سلیم کو دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ پاک نہ اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کی, نہ اس کے بارے میں کوئی فکر کی, نہ اس کے بارے میں کوئی پلاننگ ہے, نہ ابھی پلاننگ ہے, نہ آنے والے 10 سالوں میں کوئی سوچا اس بارے میں. یا اللہ پاک یقیناً آپ ہمیں دیکھتے ہوں گے تو آپ کو یا اللہ پاک ہم پہ غصہ آتا ہوگا, لیکن آپ نے ہم کا معاملہ فرمایا, آپ نے ہمیں مہلت دی, حتیٰ کہ آج آپ نے پھر ہمیں ہمارے کانوں میں, ہماری زبانوں پہ اپنی آیات کو جاری کروایا, سنوایا کہ یہ آپ ہم سے چاہتے ہیں. یا اللہ پاک اپنی مہربانی سے ہمارے قلب کو جگا دے. یا اللہ پاک ہمیں قلب سلیم نصیب فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے قلب کی بیماریوں کو ختم کر دے. یا اللہ پاک جو منافقانہ صفات لیے ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں زبان سے تیرا اقرار کرتے ہیں, یا اللہ پاک اس دوغلے پن کو ختم کر دے, اس دورنگی کو ختم کر دے, اس منافقت کو ختم کر دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں حقیقی مومنانہ صفات نصیب فرما دے, اپنی محبت نصیب فرما دے, اپنا خوف نصیب فرما دے, اپنا تعلق نصیب فرما دے, اپنا توکل نصیب فرما دے, اپنا شوق نصیب فرما دے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک رحم کرنے والا دل نصیب فرما دے. دوسروں کے لیے اللہ پاک سکون کا باعث ہمیں بنا دے, دوسروں کے لیے وبال جان ہمیں نہ بنا. یا اللہ پاک ہمارے لیے فجر پہ اٹھنا آسان کر دے, تہجد پہ اٹھنا آسان کر دے, نمازیں ذوق میں ذوق و شوق ہمیں نصیب فرما. یا اللہ پاک اسی طرح اخلاقیات ہماری بہترین کر دے، سچ ہمیں سچی زبان نصیب فرما دے، ہمیں حلال رزق نصیب فرما دے، یا اللہ پاک امانت والی صفت ہمارے اندر پیدا کر دے، یا اللہ پاک لوگوں کی خیر خواہی والی صفت ہمارے اندر پیدا کر دے، دھوکہ دینے والی صفت ہمارے اندر ختم کر دے، اے اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ ساری صفات جو آپ سے مانگی یہ بھی دے دے، اور جو یا اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں مینشن کی وہ ساری کی ساری ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک آپ نے تو ہم سے صفات کی ڈیمانڈ کی اور آج ہم آپ کے سامنے گناہوں کی فہرست لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک بالکل اپنی منزل سے دور ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک فضل و کرم والا معاملہ فرما اور گناہوں کو معاف فرما کے آئندہ سچی اور سچی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک آج ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، آج کی رات ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے کہ یا اللہ پاک ہم نے ہر فیصلے میں تجھے سوچنا ہے، ہر فیصلے میں یا اللہ پاک تیرے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یا اللہ پاک جو مرضی ہو جائے، بے شک مجھے نقصان واضح نظر آئے لیکن یا اللہ پاک تیری بات کو کبھی نہیں جھٹلانا، یا اللہ پاک یہ قوت ارادی ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ پاک یہ ول پاور ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ پاک یہ قوت ایمانی ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ قلب کی نورانیت ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جتنے فیصلے ہم نے آج تک اس کے خلاف کیے وہ ہمارے معاف فرما دے، یا اللہ تنہائیوں میں جو گناہ کیے معاف فرما دے، محفلوں میں جو کیے معاف فرما دے، یا اللہ کتنی بار ہوا کہ ہم گناہ کا سبب بنے، لوگوں کو انکریج کیا گناہ کرنے پہ، ہمیں دیکھ کے کئی بار لوگوں نے گناہ کیے، یا اللہ پاک یہ سارے بڑے بڑے جرائم ہیں، یا اللہ پاک یاد بھی نہیں اتنے زیادہ جرائم آپ کر کے آپ کے سامنے آج ہاتھ پلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے، اور یا اللہ پاک اس سے بھی زیادہ رحمت فرما کے کہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رحم کر کے خوش ہوتا ہے، یا اللہ پاک یہ فیصلہ فرما دے کہ ہمارے سارے گناہوں کو حسنات میں بدل دے، یا اللہ ہماری زندگی کے خسارے کو زندگی کے نفع میں بدل دے، ہمارے ماضی کی غلطیوں کو یا اللہ پاک نیکی میں بدل دے، بے شک تیرے اختیار میں ہیں، بے شک تیرے یا اللہ پاک تو اس پہ قادر ہے، اور تو یا اللہ پاک لوگوں کو خوش کر معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ پاک ہم معاف ہو کے خوش ہو جائیں گے، یا اللہ پاک آج تجھ سے یا اللہ پاک دنیا کی چیزیں مانگنے والے بہت ہیں، یا اللہ پاک تجھ سے تجھ کو مانگنے والے کم ہیں، یا اللہ پاک آج کی رات ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، ہر فیصلے میں آپ کو مانگتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو مانگتے ہیں، یا اللہ پاک ہر دن اور ہر رات میں یا اللہ پاک ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو مانگیں، یا اللہ پاک ہمیں ہماری اس یا اللہ پاک جس جو چیز کم ہو جاتی ہے اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے مارکیٹ میں، یا اللہ پاک آج تجھ سے تجھ کو مانگنے والے کم، تو یقیناً یا اللہ پاک تو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا، اپنی رحمت سے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے ہماری مغفرت بھی فرما دے، اور ہمیں آنے والے یا اللہ دنوں کو حقیقی طور پہ اپنی ذات کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ مشکلوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ جس قسم کی مشکل و پریشانی میں ان کو اس سے نکال دے، جو مال کی وجہ سے پریشان انہیں اس کے حلال نصیب فرما، جو یا اللہ پاک اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ پاک ان کی اولادوں کو یا اللہ پاک ہر قسم کی بری دوستوں، بری محفلوں، برے لوگوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ان کی صحیح تعلیم و تربیت کے اسباب مہیا فرما، ان کی صحیح تعلیم و تربیت فرما، یا اللہ پاک جو جسمانی بیماری کو اس سے پریشان ان کو صحت نصیب فرما، جو روحانی بیماری کو اس سے پریشان غصے کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو روحانی صحت نصیب فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں، یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، اور جن کی مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں ان کے یا اللہ پاک ان کی مدد فرما، یا اللہ پاک ان کی دل کو یا اللہ پاک تسلی نصیب فرما، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور یا اللہ پاک تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کی اندرونی بیرونی خدشات سے اسے محفوظ فرما، یا اللہ پاک اس بیٹھنے سننے سنانے کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔